بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک برتری دینے والے ہیں، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 55 سے لے کر 57 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد رفیع۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر بھی براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر سنیے گا پروگرام افکار و نظریات۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا اور اس دعا کے اردو ترجمے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ چند ہی لمحات بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے سماعت فرمائیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایران، شام اور علاقے کے تمام ملکوں کے درمیان یکجہتی اور سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں سنگین مریضوں کی تعداد میں تیز رفتار اضافے کی خبر ہے، اور دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا 12ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ سامعین، اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایران، شام اور علاقے کے تمام ملکوں کے درمیان یکجہتی اور سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ محمد جواد ظریف نے پیر کے روز تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے گفتگو میں شام کے سیاسی عمل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آستانہ امن کے عمل کی حمایت پر زور اور پناہ گزینوں کے حالیہ اجلاس کے انعقاد کو مثبت قرار دیا۔ اس ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ نے بھی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مہم میں ایران کی جاری مسلسل حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے علاقے میں واشنگٹن کے نادرست اقدامات کو علاقے میں امریکہ کے مفادات پر صہیونی حکومت کے مفادات کی ترجیح کا آئینہ دار قرار دیا۔ فیصل مقداد نے دہشت گردی کے خلاف مہم جاری رکھنے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں ایران کے ساتھ مشترکہ تعاون کو اہم اور اسے شام میں امن و امان کی بحالی سے متعلق بنیادی قدم قرار دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں تہران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہفتے وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے واضح کیا کہ ایٹمی معاہدے پر ایک بار مذاکرات ہو چکے ہیں اور اب اس معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جس کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے توثیق بھی کی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس نے اپنے ایک انٹرویو میں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایسے وسیع تر ایٹمی معاہدے کی ضرورت ہے جو یورپ کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جرمن وزیر خارجہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یورپ اپنی حیثیت اور حدود میں رہ کر بات کرے۔ سعید خطیب زادے نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران قومی سلامتی کے معاملے پر کسی سے مذاکرات اور سمجھوتا ہرگز نہیں کرے گا۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں سنگین مریضوں کی تعداد میں تیز رفتار اضافے کی خبر ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے سنگین مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے کورونا کے یومیہ ٹیسٹوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ برقرار رکھی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 9.71% ہے، لیکن کراچی میں یہ شرح 21.31% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی کے بعد کورونا سے سب سے زیادہ متاثر دوسرا شہر ایبٹ آباد ہے، جہاں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 17.86% بتائی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا 12ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق دہلی کی سرحد پر اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور اتراکھنڈ کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور روڈ جام پیر کو 12ویں دن بھی جاری رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دیگر ریاستوں کے کسان بھی دھرنے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دھرنے کی جگہ پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی پہنچ کر کسان تنظیموں سے یکجہتی اور منگل کی ملک گیر ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے کسان حال ہی میں پاس ہونے والے تینوں متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 4,00,000 سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے مطابق اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 32,981 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں کورونا کے 39,109 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 3,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 391 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد پیر کی شام تک 1,40,800 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 96,90,000 سے زیادہ، جبکہ کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد پیر کی شام تک 91,59,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت کرتے ہوئے ملک کے صدر اشرف غنی پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے 7,000 قیدیوں کو رہا کر دیں۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں امریکی سفارت خانے کے موجودہ سربراہ راس ولسن نے ایک بیان میں طالبان گروہ کی حمایت کرتے ہوئے افغانستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ 10 دن کے اندر طالبان کے 7,000 قیدیوں کو رہا کر دیں۔ راس ولسن نے افغان رائے عامہ اور ان کی تحریک کو گمراہ کرنے کی غرض سے کہا کہ طالبان گروہ کے قیدیوں کی رہائی قطر میں امریکہ اور طالبان گروہ کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کا حصہ ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حکومت طے پانے والے سمجھوتے کی بنیاد پر طالبان کے 5,000 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر چکی ہے اور اب اس گروہ کو چاہیے کہ فائر بندی پر عمل کرے، مگر یہ بات قابل افسوس ہے کہ اس گروہ کی جانب سے بم دھماکوں اور حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ عراق سے شام کے شمال مشرقی علاقے میں داخل ہوا ہے۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق فوجی ٹرکوں اور ٹینک توپوں سمیت مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ اتوار کے روز عراق سے الولید گزرگاہ کے راستے شمال مشرقی شام میں داخل ہوا ہے۔ غاصب امریکی فوج کرد ڈیموکریٹک فورس کے ساتھ تعاون کر کے شام کے تیل کی لوٹ مار کرنے کی غرض سے شام کے تیل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے، اور اسی غرض سے گزشتہ چند مہینے کے دوران جنگی ساز و سامان سے لدے ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی ٹرک شام کے تیل سے مالا مال علاقوں میں پہنچائے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ عورت جو شوہر کے گھر میں کوئی کام انجام دے اور اس کا مقصد گھر کے امور کی اصلاح ہو، تو خداوند عالم اس پر نظر رحمت کرتا ہے، اور جس پر خدا نظر رحمت کر دے اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ عورت کسی بھی معاشرے میں معاشی، معاشرتی اور سماجی لحاظ سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ گھریلو اور ملکی نظام کو چلانے کے لیے خواتین کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اسلامی معاشروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے عورتوں کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داریاں ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں عالم اسلام کی خواتین اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی خدا کی مخاطب قرار پاتی ہیں۔ خواتین کی سرگرمیوں کی حد بندی میں جو فرق اسلام اور مغرب میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ عورت کو معاشرے میں ایک عیش پرستی اور لہو و لعب اور اس طرح کے دیگر امور کے لیے بروئے کار لائے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ خواتین کو ان کی صلاحیتوں، نیز جسمانی اور نفسیاتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ اسلام نے عورت کا مادی اور معنوی رتبہ متعین کیا ہے۔ ان رتبوں کے لیے کچھ شرائط بھی معین کیے ہیں، جن میں سے ایک اہم مسئلہ پردہ ہے۔ پردہ معاشرتی مسائل میں سے ایک ہے جو معاشرے میں عورت کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں عورت اور مرد کے اچھے تعلقات پر تاکید ہوئی ہے، اور یہ تاکید عورت اور مرد کی فطرت اور ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت کے مطابق ہے۔ اچھے اور فطری تعلقات جہاں انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا باعث ہوتے ہیں، وہیں اس امر سے گھرانے اور بچوں کے لیے محبت اور امن کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں عورت مہر و محبت کا مرکز ہے، اور وہ وقار و تقویٰ سکھانے والی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہے، اور اس طرح اس کی صلاحیتیں بیکار نہیں ہوتی۔ مغرب نے مسلمان عورتوں کو اسلامی طرز زندگی سے ہٹانے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ عورتوں کی غیر سرکاری تنظیموں، این جی اوز کو دشمن، ان کے مؤثر ہونے کی وجہ سے غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے ذریعے عورتوں کو انحطاط کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ دشمن کے ان اقدامات کے مقابل مؤثر قدم اٹھائے جائیں۔ انسانی زندگی کی تکمیل، سکون اور اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں خواتین کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ معاشرے کی ترقی کا ذریعہ انسان کی صلاحیتوں کے نکھار اور افرادی قوت کی تربیت میں پوشیدہ ہے۔ سماجی ماہرین کی تحقیقات کے مطابق معاشرے کی افرادی قوت کی تعلیم و تربیت میں خواتین کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں عورت کے کردار سے ہم کسی بھی طرح سے انکار نہیں کر سکتے۔ معاشرے کی تعلیم یافتہ خواتین اس معاشرے کی ترقی کا باعث بنتی ہیں، اور جن علاقوں میں خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے وہاں پر معاشی اور معاشرتی پسماندگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسلام کے قوانین اور تعلیمات انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں، لہذا اسلام نے خواتین کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ عورت کے مقام و منزلت کی اہمیت ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس پر دین اسلام نے 1400 برس قبل توجہ دی ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ گھرانے اور معاشرے میں عورت کا اہم مقام ہے۔ اسی بنا پر گھرانے سے لے کر معاشرے کے مختلف طبقات میں عورت کا کردار اہم نظر آتا ہے، اور اس پر کچھ خاص ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو ایک انسان ساز اور معاشرہ ساز ہستی قرار دیا ہے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کے ابتدائی دنوں میں معاشرے میں مسلمان خواتین کے کردار کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ترقی کریں۔ اسلام نے عورت کو جاہلیت کی خرابیوں سے بچایا۔ اسلام چاہتا ہے کہ جیسے مرد اہم کاموں کو انجام دیتا ہے، عورت بھی اسی طرح انجام دے اور اپنی حیثیت اور قدر و منزلت کو محفوظ رکھے۔ اسلام نے عورت کی جو خدمت کی ہے اس کا سراغ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے امیر علی خاص خیلی صاحب لکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام سنیں، اسی طرح ماہ محرم، سفر اور ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہترین رہے ہیں، جبکہ دیگر پروگراموں کا بھی جواب نہیں ہے۔ ریڈیو تہران نے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے اپنی ماضی کی روایت کو برقرار رکھا ہے اور اپنے سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کرونا کی وبا کے خطرات ہر طرف منڈلا رہے ہیں، ریڈیو تہران نے محرم اور سفر میں سامعین کے لیے اپنے گھروں میں کربلا والوں کا ذکر سننے کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ اور سامعین، محترم امیر علی خاص خیلی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جس میں سب لوگوں کو مردہ پایا اور وہ گلیوں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت متعجب ہوئے اور فرمایا، اے حواریوں، یہ سب لوگ اللہ کے عذاب اور غضب کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ انہوں نے عرض کیا، اے روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قضیے اور قصے کو معلوم کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دعا فرمائی تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جب رات کا وقت ہو تو ان کو بلانا، یہ تمہیں جواب دیں گے۔ جب رات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور پکارا، اے بستی والو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے ان کو جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ فرمایا، تمہارا کیا قضیہ ہے؟ عرض کیا، اے روح اللہ، رات کو ہم عافیت سے سوئے تھے لیکن صبح کو ہلاکت میں جا گرے۔ فرمایا، ایسا کیوں ہوا؟ عرض کیا، ہماری دنیا سے محبت کی وجہ سے، بدکاروں کی فرما برداری کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ کہا، جس طرح سے بچے کو ماں سے ہوتی ہے۔ جب وہ سامنے آئی تو ہم خوش ہوئے، جب چلی گئی تو ہم غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فلانے، تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کہا، ان کو طاقتور اور سخت فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ کی لگام پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا، پھر تو نے مجھے کیسے جواب دیا؟ تو بھی تو ان میں سے ہے۔ کہا، ہوں تو میں ان میں، لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی آ پڑا۔ میں اس وقت دوزخ کے کنارے پر لٹکایا گیا ہوں، مجھے پتا نہیں مجھے اس سے نجات ملے گی یا اس میں جھونک دیا جاؤں گا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کینیڈا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، کینیڈا کثیر قومی اور مختلف نسلی گروپوں کے حامل ملک کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی توجہ کا مرکز بنا ہے۔ کینیڈا ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ جن کے بارے میں مذکورہ کونسل کی نظر میں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، کینیڈا کی حکومتی کابینہ کو مختلف اقوام کی شمولیت کی وجہ سے ایک متنوع ترین کابینہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ملک میں اس کے ساتھ ہی مختلف نسلوں اور قوموں کے شہریوں کے ساتھ ہونے والا امتیازی رویہ بھی خوب رائج ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق مختلف رپورٹوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے اس سلسلے میں سنگین کوتاہی کی ہے۔ کینیڈا نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے شعبے میں مختلف کئی اہم معاہدوں کو ابھی تک منظوری نہیں دی ہے۔ سمن پچھلے چند عشروں کے دوران کینیڈا کی پولیس پر متعدد واقعات میں شہریوں، خاص طور سے اقلیتی گروپوں کے شہریوں پر تشدد کا الزام لگ چکا ہے۔ شہریوں پر حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کرنے کی بنا پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے کینیڈین پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان میں سے کچھ معاملات کو تو کینیڈین سپریم کورٹ تک لے جایا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس رویے کے خلاف فیصلہ سنایا۔ البتہ بظاہر اس مشکل کے حل کے سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ کینیڈا کی جیلیں اور ان سے مربوط مشکلات کینیڈا کے انسانی حقوق کے اہم مسائل میں سے ایک ہے، اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل بھی اس سلسلے میں حساس ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ کینیڈا میں ہر 100,000 افراد میں 114 قیدی ہیں۔ اس تناسب میں قیدیوں کی تعداد ترقی یافتہ ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک اور مسئلہ جو حالیہ برسوں میں سرخیوں میں رہا ہے وہ ذہنی مریضوں کو قید تنہائی میں رکھنا ہے، اور یہ کہ جیل میں ان افراد کو ضروری نگہداشت سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی مسائل اور مختلف بیماریوں میں مبتلا قیدیوں کا علاج نہیں کیا جاتا۔ غیر قانونی مہاجرین کی گرفتاری اور ان کو جیلوں میں رکھنا شاید کینیڈا میں انسانی حقوق اور شہری حقوق کا اصل ترین مسئلہ ہو۔ کینیڈا میں سن 2006 سے 2014 تک 87,000 سے زیادہ مہاجرین اور پناہ گزینوں کو بغیر کسی الزام کے جیل میں بند کیا جا چکا ہے۔ سامعین، کینیڈا میں ہونے والے مظاہروں کے دوران وہاں کی پولیس حد سے زیادہ تشدد کرتی ہے، اور عام طور سے مظاہرین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیتی ہے۔ عموماً سیاہ فام جیسے اقلیتی گروپوں کے مظاہرین زیادہ تر پولیس کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے کینیڈا کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کو ضروری تربیت دے کہ ان کو مظاہرین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ کینیڈا کی عمومی سلامتی کی وزارت انسانی اسمگلنگ کو ملک کا ایک سنگین مسئلہ قرار دیتی ہے۔ اس طرح کی اسمگلنگ کو جدید بہرہمندی کا نام دیا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اسمگلنگ صرف غیر ممالک اور کینیڈا کے درمیان ہو، بلکہ بعض دفعہ اسمگل کیے گئے افراد کو جنسی استحصال کے لیے ایک ریاست سے دوسری ریاست یا ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جاتا ہے۔ لہذا کینیڈا میں 90% انسانی اسمگلنگ داخلی طور پر ہوتی ہے، اور 10% انسانی اسمگلنگ کا تعلق بیرون ملک سے ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً کینیڈا میں انسانی اسمگلنگ کا شکار بننے والے افراد میں 97% عورتیں اور نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف رپورٹوں کے مطابق کینیڈا میں مقامی عورتوں اور بچوں کے جنسی استحصال کا مسئلہ بھی بہت سنگین مسئلہ ہے۔ کینیڈا میں بے روزگاری اور مزدور کی کم سے کم اجرت کے تعین کا بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا کینیڈا کے مزدوروں کو کرنا پڑتا ہے۔ کینیڈا کے آئین کے مطابق کم سے کم اجرت کے تعین کا مسئلہ ریاستی ہے، اور ہر ریاست اپنے اقتصادی حالات کے مطابق مزدور کی کم سے کم اجرت کا تعین کر سکتی ہے۔ جہاں تک بے روزگاری کا تعلق ہے تو اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا میں بے روزگاری کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن نسلی اقلیتوں میں بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے۔ کرونا کے بحران میں تو نسلی اقلیتوں میں پائی جانے والی بے روزگاری سفید فام لوگوں کی نسبت دگنی ہو گئی ہے۔ سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا کے فلپائنی نژاد اور سیاہ فام لوگوں کی بے روزگاری میں 6.3% اور ایشیائی نژاد افراد کی بے روزگاری میں 9.1% اضافہ ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کینیڈا میں کام کاج اور روزگار کے سلسلے میں بھی نسلی امتیاز کا مسئلہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سمین اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے وابستہ ثقافتی، سماجی اور اقتصادی حقوق کی کمیٹی نے سن 2016 میں کینیڈا کے عوام کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے تھے، لیکن ان میں سے بعض سوالات کا جواب نہیں دیا گیا، اور جن سوالات کا جواب دیا گیا ان میں بعض سوالوں کا جواب ناقص تھا۔ یہی مسئلہ سن 2018 میں کینیڈا میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق رپورٹ میں ثقافتی، سماجی اور اقتصادی حقوق کا ایک اہم مسئلہ بن گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے کینیڈا سے یہ بھی کہا ہے کہ نسلی اقلیتوں کے افراد سے، خاص طور سے مقامی افراد سے کام لینے کے سلسلے میں نمایاں قدم اٹھائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے اس سلسلے میں معمول کے مطابق کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ علاوہ ازیں کینیڈا کی شماریات کی سرکاری ویب سائٹ نے اپنی سن 2020 کی رپورٹ میں ملک میں خطے افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد تقریباً 32 لاکھ بتائی ہے۔ سمین کینیڈا نے ابھی تک تعلیم میں عدم امتیاز کے کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ یہ کنونشن سن 1960 میں تشکیل پایا تھا، جس کا کام تعلیمی نظام میں امتیازی سلوک کا سدے باب ہے، لیکن کینیڈا نے اس کنونشن کی تشکیل سے اب تک اس پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ کینیڈا کے تعلیمی نظام میں مختلف اقلیتوں اور نسلی گروپوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کینیڈا کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ سن 2017 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق نسلی امتیاز اور سیاہ فام بچوں کی سماجی اور اقتصادی صورتحال کی وجہ سے اسکول چھوڑنے والے سیاہ فام لڑکے لڑکیوں کی تعداد میں سفید فام اسکولی طلبہ و طالبات کے مقابلے میں معنی خیز فرق پایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کینیڈا کے تعلیمی نظام میں امتیازی سلوک کا مسئلہ صرف نسلی مسائل تک محدود نہیں ہے، بلکہ رپورٹوں کے مطابق کینیڈا کے تعلیمی نظام میں معذور بچوں کے ساتھ بھی امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ سامعین، کینیڈا کے حقوق و آزادی کے منشور میں ملک میں دینی آزادی کے حق کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ کینیڈا کی سپریم کورٹ نے بھی اس سلسلے سے مربوط مقدموں میں اس شہری آزادی کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض مسائل میں دینی اقلیتوں، خاص طور سے مسلمانوں کی دینی آزادی کو قانونی طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے یا ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سائٹ پر کینیڈا میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق 2020 کی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کینیڈا کی کیوبک ریاست میں سن 2019 میں ایک قانون بنایا گیا ہے جس کی روح سے سرکاری ملازمین کو مذہبی علامتیں رکھنے کا حق نہیں ہے، اور ایسا لباس بھی پہننے کا حق نہیں ہے جس سے مذہبی پہلو سامنے آتا ہو۔ لہذا اگر پولیس اہلکار، قاضی اور اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین میں مسلمان خواتین کو حق نہیں ہے کہ وہ پردہ کریں۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ ہر شہری حجاب سمیت مذہبی علامتوں کا حامل ہو تو اس کے لیے معینہ سہولیات کو روک دیا جائے گا۔ ان سہولیات میں علاج معالجہ اور ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے۔ سامعین، کینیڈا میں خواتین کو درپیش ایک اہم مسئلہ اقتصادی اور سماجی شعبے میں غیر منصفانہ اجرت یا تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا کو کئی عشروں سے یہ مسئلہ درپیش ہے، لیکن ابھی تک اس عدم مساوات کو روکنے کی راہ میں کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا جا سکا ہے۔ دریاسنا سن 2018 کی رپورٹ کے مطابق، جو اس سلسلے میں ابھی تک کی آخری رپورٹ ہے، کینیڈا کی خواتین گھر میں مختلف قسم کے جسمانی تشدد کا اصل شکار ہوتی ہیں، اور صرف ان کا شکار ہونا مسئلہ نہیں ہے بلکہ خواتین پر اس رویے کے پڑنے والے اثرات مردوں پر پڑنے والے اثرات سے بہت زیادہ سنگین ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں آج کا پروگرام ماضی میں 18 آذر، 22 ربیع ثانی اور 8 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ربیع ثانی سن 1262 ہجری قمری کو معروف عالم دین شیخ محمد تقی رازی ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ وہ آغا نجفی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور مزید تعلیم حوزہ علمیہ نجف اشرف میں حاصل کی۔ انہوں نے بزرگ اور معروف علماء جیسے آیت اللہ مرزا محمد حسن شیرازی اور آیت اللہ شیخ مہدی کاشف الغطا کی خدمت میں رہ کر قصب فیض کیا۔ آغا نجفی نے اصفہان واپس آ کر دینی مرجعیت کا مقام حاصل کیا اور بہت جلد لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے۔ وہ ایران میں تمباکو تحریک کے فعال اور مجاہد رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ علمی سرگرمیوں سے غافل نہیں رہے۔ ان کی متعدد معروف کتب میں الاجتہاد والتقلید، اسرار الآیات اور انوار العارفین خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 8 دسمبر سن 1914 عیسوی کو ارجنٹائن کے نزدیک بحر اوقیانوس میں واقع جزائر فاکلینڈ میں برطانیہ اور جرمنی کے درمیان فاکلینڈ سمندری جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جرمن فوج کو برطانوی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور مذکورہ جزائر پر ایک بار پھر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ جزائر 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں دریافت ہوئے تھے اور سن 1764 میں فرانسیسی فوج نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان جزائر یعنی فاکلینڈ جزائر میں تیل سے مالا مال ذخائر ملنے کے بعد ان میں برطانیہ نے دلچسپی لی اور اس کی فوج نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ ارجنٹائن آزادی کے بعد فاکلینڈ جزائر کو اپنے قلم رو کا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن اب بھی ان پر برطانیہ کا قبضہ ہے۔ آٹھ دسمبر سن 1949 عیسوی کو چین کے قوم پرست رہنما چیانگ کائی شیک نے چین کے کمیونسٹ رہنما ماؤ سے تنگ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جزیرہ تائیوان میں پناہ لی۔ انہوں نے تائیوان میں اپنے حامیوں کی مدد سے قومی حکومت تشکیل دی، جس کی امریکی حکومت نے بھرپور حمایت کی۔ امریکی حمایت ہی کی وجہ سے تائیوان چین سے الگ ہو گیا اور اسے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں چین کی جگہ رکنیت دے دی گئی۔ 1971 میں چین اور امریکہ کے مذاکرات کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے متفقہ طور پر چین کو تسلیم کر لیا اور چین کو سلامتی کونسل کا رکن بنا دیا گیا۔ اس طرح تائیوان کو اقوام متحدہ سے خارج کر دیا گیا۔ اٹھارہ آذر سن 1370 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ شائع کی، جس میں عراقی حکومت کو ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا کہ بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے تحت عراق کی جارحیت کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ 31 شہریور سن 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر سن 1980 عیسوی کو عراق کی باسی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر اپنے وسیع حملے کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ عراقی فوج 1200 کلومیٹر کے محاذ پر ایران کی سرزمین میں داخل ہو گئی اور خرم شہر اور آبادان پر قبضہ کر کے عورتوں اور معصوم بچوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صدام اور اس کے حامی اس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، لیکن ایران کے دلیر عوام اور مجاہدین کی زبردست استقامت نے صدام اور اس کے حامیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور مسلط کردہ جنگ کے 8 برس بعد عراقی فوجوں کو بین الاقوامی سرحدوں تک واپس ہٹا دی۔ اٹھارہ آذر سن 1372 ہجری شمسی کو عالم اسلام کے جید عالم دین، فقیہ اور مرجع تقلید آیت اللہ رزمہ گلپائیگانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ گلپائیگانی ایران کے شہر گلپائیگان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے پاس قرآن کی تعلیم سے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم، خاص طور سے دینی علوم سیکھنے کا آغاز کیا اور آیت اللہ حائری جیسے اپنے زمانے کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ گلپائیگانی نے حوزہ علمی قم کی تاسیس کے بعد وہاں درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ آپ کے درس میں عاشقان علم و دین کی ایک بھاری تعداد موجود رہتی تھی۔ آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد آپ حوزہ علمی قم کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ ہمیشہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مددگار رہے۔ انہوں نے کئی مدارس اور ایک اسپتال تعمیر کر کے دینی طالب علموں اور معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کے لیے نہایت اہم خدمات انجام دیں۔ علاوہ ازیں فقہ و اصول پر آپ کی متعدد تالیفات بھی موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، تھا دمے ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا، بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایاں ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل
خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں باپ، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں، اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔